ماہ سیام کے دل فریب، دل شگفتہ شب و روز، ہر ہر گزرتے لمحے میں عبادتوں اور ذکر و اذکار کی حلاوتوں کو پا لینے کی تمنا۔ آہ جو خوش لمحات گزر گئے، ماہ مبارک کا وہ دن جو ہم سے جدا ہو گیا، اے کاش انہی گزرے لمحوں میں ہونے والی نیکیاں پھر سے میسر آ جائیں تو کیا ہی بات ہے۔ الحمدللہ عز و جل، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل اس سال 1434 ہجری کے رمضان المبارک کی لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کی سعادت حاصل کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بعد نماز ظہر اور بعد از تراویح روزانہ دو مرتبہ مدنی مذاکرہ، قرب افطار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ اور دیگر مہکے مہکے سنتوں بھرے سلسلے۔ آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں۔ الحمدللہ عز و جل، دن 12 بجے حمد باری تعالی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نشریات کا آغاز ہوا، اس کے بعد سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ ہوا، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا نام محمد ارشد ہے، میرا تار کا کام تھا، کیبل کی تار کا، اس میں کافی رکاوٹوں کے بعد اب میں یہ پارٹنرشپ پہ کام کر رہا ہوں، تو برائے مہربانی یہ ذرا استخارہ کر کے مجھے بتا دیں کہ پارٹنرشپ پہ یہ کام کیسا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشد بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں اشارہ آ رہا ہے کہ فی الوقت موجودہ جو آپ پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہیں آپ کے حق میں بالکل بہتر ہے، یہ آپ مزید اس کو جاری رکھیں، بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ اور ارشد بھائی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کام میں مجھے برکتیں نصیب ہوں، اس کام میں آنے والی تمام رکاوٹیں دور ہوں اور بالکل اچھے انداز میں میں کام کر سکوں اور کام میں بھی برکت شامل ہو، تو روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجیے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا باسطو یا باسطو یا باسطو یا باسطو 10 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کے جائز کاموں میں برکتیں پیدا ہوں گی، روزگار میں انشاءاللہ عز و جل برکت پیدا ہو جائے گی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا نام محمد ناصر تنویر ہے، میں میلسی ضلع ویاڑی سے بات کر رہا ہوں، میری امی کا نام منورہ بی بی ہے، تو میری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، تو آپ مہربانی فرما کر استخارہ فرما دیجئے کہ کوئی اثرات کا اثر ہے یا کیا مسئلہ ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استخارہ کیا تو استخارے میں عملیات اور اثرات کا اشارہ آ رہا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے آپ کے حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ بہرحال آپ کو ایسا روحانی علاج ہم آپ کو پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں کہ آپ اس پر عمل فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے امید ہے کہ اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ ناصر تنویر بھائی، آپ ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا باری او اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے، یا باری او یا باری او یا باری او 10 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔
پھر سلسلہ خوابوں کی تعبیریں پیش کیا گیا۔
خواب ایک پراسرار حقیقت ہیں۔
جی میں
میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے پیر و مرشد کو اپنے گھر کے پاس, ایک میرا پڑوس میں گھر ہے وہاں میں دیکھا, وہاں ان کے مجلس میں بیٹھ کے میں نے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد پھر تھوڑے راستے میں چلنے کے بعد پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے, تو میں دیکھتا ہوں تو میں تو یہاں دبئی میں بیٹھا ہوں, دبئی میں خواب دیکھا میں نے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بھائی, آپ نے بہت ہی اچھا خواب دکھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار یہ خواب دکھائے کہ آپ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ہوں اور ان کے ساتھ کھانا بھی کھائیں. یہ تو بہت ہی سعادت مندی والا خواب ہے. آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہوں, پیر کا دامن کبھی نہ چھوڑیے. پیر صاحب سے اپنی وابستگی کو ہمیشہ مضبوط رکھیے اور ہر طرح سے ان کے ساتھ مربوط رہیے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کے فیض کا سلسلہ بھی مرید پر جاری رہتا ہے. پیر تو مرید سے محبت کرتا ہی ہے, لیکن مرید جتنی محبت کرتا ہے, جتنا مربوط ہوتا ہے, اتنا زیادہ فیض حاصل کرتا ہے. لہٰذا آپ اپنے پیر صاحب سے وابستہ رہیے, اور آپ نے بھی جو خواب دیکھا ہے ماشاءاللہ, اس کے لیے ہم یہی کہیں گے کہ یہ بہت ہی اچھا سعادت مندی کی طرف اشارہ کرنے والا خواب ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کے جو بھی پیر صاحب ہوں, اللہ تعالیٰ ان کا خصوصی فیض آپ کو عطا فرمائے. آپ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون ہیں پیر صاحب. بہرحال پیر کی جو شرائط ہیں ان پر جو شخص پورا اترے وہی پیر بننے کے لائق ہے, اور اس کی شرائط اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں یہ لکھی ہیں کہ وہ صحیح العقیدہ سنی ہو اور فاسق مولن نہ ہو, عالم ہو یعنی اپنی ضرورت کے مسائل کتابوں سے نکالنا جانتا ہو, اتنا ضروری علم رکھتا ہو, اور اس کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو. تو یہ جو شرائط ہیں, اس شرائط کے ساتھ جو بھی جامع شرائط پیر آپ کے ہیں ان سے ہمیشہ مضبوط نسبت رکھیے اور وابستہ رہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیر و مرشد کا فیض عطا فرمائے, ان سے ہمیں اکتساب فیض کی توفیق عطا فرمائے, اور جو تڑپ رکھتا ہے فیض کی, تڑپ رکھنے والے ہی کو یہ فیض ملا کرتا ہے, یوں ہی ہر ایک کو نہیں مل جایا کرتا. لہذا اس کے لیے تڑپ کیجئے, اپنے اندر جذبہ پیدا کیجئے اور نیکیوں کی طرف آ جائیے.
بعد نماز ظہر تلاوت کلام پاک کو ہدیہ نعت کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا عوام الناس کے لیے رشد و ہدایت پر مبنی مدنی ملفوظات سے سجا مدنی مذاکرہ ہوا, اس کے چند مناظر دیکھتے ہیں.
اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج 1434 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا آج چھٹا روزہ ہے. عاشقان رمضان نماز ظہر ادا کر کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں جمع ہے, مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سر میرا نام عقیل احمد ہے اور میں سرگودا پنجاب کا رہائشی ہوں. میت کو دفن کرنے کے بعد لوگ کہتے ہیں میت پر مٹی ڈالو, اس پر مٹی ڈالنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟
سنت کے لفظی معنی ہوتے ہیں طریقہ. سنت طریقہ یہ جملہ بھی درست نہیں ہے, ناجائز نہیں کہہ رہا, مطلب وہ لغت کے اعتبار سے. قبر پر مٹی ڈالنے کی سنت کیا ہے, جملہ یہ بنے گا. جب قبر پر جو تختے وغیرہ رکھ دیے جاتے ہیں, مٹی ڈالنے کا وقت ہوتا ہے, تو میت پر مٹی نہیں ڈالی جاتی, قبر پر ڈالی جاتی ہے. دو دو ہاتھ سے تین مرتبہ ڈالی جاتی ہے. تو پہلی بار جب مٹی اٹھا کر ڈالیں گے تو کہیں گے منہا خلقناکم, پھر دوسری بار اٹھائی وفیہا نعیدکم, اب تیسری بار اسی طرح بھرا ومنہا نخرجکم تارتن اخرا, یہ پڑھیں گے. یہ آیت ہے, اب نہیں بھی آتی آیت تو صرف مٹی ہی اس طرح تین بار ڈال دی ہے, تو یہ بھی کار ثواب ہے. ایک حکایت کسی مکتبۃ المدینہ کے رسالے میں لکھی ہوئی ہے, ایک شخص کا جب انتقال ہو گیا, غالباً یہ کہ اس کے اعمال تولے گئے, اعمال میں اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو رہا تھا, پھر ایک تھیلی نکالی گئی اور وہ رکھ دی گئی, تو وہ اعمال کا پلڑا جو تھا, نیکیوں کا پلڑا وزن دار ہو گیا, اور اس کو بتایا گیا کہ یہ وہ مٹی ہے جو تو نے ایک مسلمان کی قبر پر ڈالی تھی. تو یہ بھی ایک کار ثواب ہے. بعض لوگ اس میں سستی کرتے ہوں گے کہ یار ہاتھ مٹی والے ہو جائیں گے, لیکن یہ کہ اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے. مٹی موقع ملے تو ضرور ڈالنی چاہیے.
پاپا یہ آپ کے رسالے مردے کے صدمے میں.
اچھا
صلو علی الحبیب.
یہ قبر پہ مٹی ڈالنے کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا کہ ہاتھ مٹی والے ہو جانے کے حوالے سے, بعض اوقات پاپا جذباتی ہو کر یا کسی بھی طور پر ہوش نہ ہونے کی وجہ سے آگے بڑھتے ہیں, لیکن اس بات کا لحاظ نہیں رہتا پاپا کہ میرا پاؤں کسی کی قبر پر رہ رہا ہے. اگر اس سے متعلق بھی اگر چند مدنی پھول بیان کر دیے جائیں.
مٹی ڈالنے کے لیے دوسرے مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا پڑے گا تو دوسرے مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا حرام ہے, تو مٹی ڈالنا ایک مستحب کام ہے. مٹی نہیں ڈالے گا تو گناہگار نہیں ہوگا, قبر پر پاؤں رکھے گا جان بوجھ کر تو گناہگار ہوگا. یا شک بھی ہے کہ یہاں پہلے قبر تھی اب مٹ گئی ہے, تب بھی اس جگہ پاؤں رکھنا حرام ہو جائے گا. تو یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. رد المحتار شامی, یہ فقہ حنفی کی بہت مشہور کتاب ہے. حضرت علامہ شامی قدس سرہ سامی بہت بڑے عالم گزرے, یہ آج کل کے یا اردو اسپیکنگ عالم نہیں تھے, یہ ملک شام کے تھے, سید سادات تھے. قبروں پر پاؤں رکھنا حرام, اور اگر شک بھی ہو کہ قبریں مٹا کر یہ نیا راستہ نکلا ہے اس پر بھی چلنا حرام.
کہ جو لوگ جنازہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں, اب جیسے کہ بس سے اترتے ہیں تو وہ ایک ڈولی جو ہوتی ہے جس کے اندر میت رکھی ہوئی ہوتی ہے, تو اب اس کو کیونکہ بعض اوقات قبر اندر ملتی ہے, تھوڑا قبرستان ہی میں اندر کی طرف ملتا ہے مطلب کہ قبر, تو اب وہ لے کر جانا ہے وہاں تک, اب وہ اس وقت جو منزل تک پہنچنے کے لیے جو پاؤں تلے جو قبریں آتی ہیں, تو ایک تو چار افراد کافی ہوتے ہیں ان کو احتیاط کرنے کے ساتھ ساتھ, اس کے ساتھ ساتھ دوسرے توفیلی بہت ہوتے ہیں, ارے یوں نہیں ٹیڑھا ٹیڑھا, اب وہ ٹیڑھا کر 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 کے جو وہاں تک پہنچاتے ہیں, تو یہ کئی لوگوں کے پاؤں تلے قبریں بھی بعض اوقات آ جاتی ہیں. تو ان لوگوں کو بھی کس طرح احتیاط کے ساتھ میت کو قبر تک پہنچانا ہے, اس سے متعلق اگر چند مدنی پھول ہو جائیں.
ہمارے یہاں کا جو نظام ہے نا یہ اتنا بگڑا ہوا ہے کہ جس کو یہ قبر سمجھ رہے نا یہ پہلے سے دوسرے کی قبر ہوتی ہے. یہ جو بیچ میں قبر ملی تو فریش زمین بیچ میں کہاں سے آئی ہے؟ یہ کسی کی قبریں کھودتے ہیں, بالکل یہ بزنس بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے, وقف کی زمینوں پر قبضے کیے ہوئے ہیں, اس کو بیچتے ہیں. یہ سارے مطلب یہ نہیں کہ میں شریعت کے خون بے دردی سے ہو رہے ہیں, تو یہ ہڈیاں وغیرہ نکلتی بھی ہیں تو کہیں دوسرے گڑھے میں داب دیتے ہیں لوگ, یا جو بھی کرتے ہوں پھینک دیتے ہوں گے. یہ بالکل بہت پتھر سے بھی یوں کہہ سکتے ہیں کہ سخت دل ہو جاتے ہیں. میں دنیا کے ایک ملک میں وہ قبرستان جانے کا موقع ملا. اب وہ قبر تو کشادہ تھی اور وہ تھی اپنے لحد تھی. اب وہاں جو وہاں کے مقامی گورکھن ہوں گے یا جو بھی وہاں کی اوقاف کے نمائندے, وہ ضروری ہوتا ہے ان کا وہاں جانا تاکہ کوئی قتل کی یا کوئی سازش ہی لاش نہ دفن ہو جائے, کوئی ان کے طریقے ہوتے ہیں. اتنا بڑا پتھر لائے, صحیح بولتا ہوں, اب وہ میت کی پیٹھ کے پیچھے رکھو اس کو یوں ٹیک, حالانکہ وہ ہم نے قبلہ رخ کر دیا تھا, پتھر کی حاجت نہیں تھی پھنسانے کی پیٹھ کے پیچھے. اب وہ اس پر مصر, میں ان کے بیٹے کو بولوں یہ نہیں ڈالنا ہے پتھر, مگر اس نے اصرار کیا تو اب یہ تیار ہو گیا. تو پھر میں نے بیٹے کو بولا کیوں اپنے باپ کو تکلیف دے رہے ہو یار, قبلہ رخ منہ کرنا نا, اس کو بول دو کہ میرا باپ ہے, میں جیسا دفن کروں گا مجھے کرنے دو. تو اس نے بول دیا. پھر اب مسئلہ یہ کہ حدیثوں میں یہ کہ جس طرح جن چیزوں سے زندہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے مردے کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اب آپ ٹیک لگاتے تو کائی پہ لگاتے ہیں؟ تکیے پہ لگاتے ہیں نا, ابھی گول گول ہو, نرم نرم ہو. آپ کے پیچھے وہ اتنا بڑا پتھر نوکدار رکھ دے کہ ٹیک لگا, لگاتا ہے کہ نہیں ٹیک, لگاتا ہے کہ نہیں ٹیک لگا, تو باپ بھی دیکھے تو بولے بیٹا لگا دے ٹیک, کیا کرو. حضرت سیدنا ارمیہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام, یہ کہیں سے گزرے تو کچھ قبریں تھیں ان پر عذاب ہو رہا تھا. کچھ عرصے کے بعد واپس وہاں سے گزرے تو اب قبریں مٹ چکی تھیں اور عذاب اٹھ چکا تھا. بارگاہ خداوندی میں تو اللہ کا نبی تو بارگاہ خداوندی میں جس کو ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ لائن، ان حضرات کی تو ڈائریکٹ لائن ہوتی ہے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کچھ اس طرح ارشاد ہوا کہ ان مسلمانوں کی قبریں مٹ گئیں، تو میں نے ان پر رحم فرماتے ہوئے ان کو بخش دیا. قبریں تو کچی ہی ہونی چاہیے، کہ عبرت بھی اسی میں، خوبصورت قبروں میں، جہاں جن قبرستان میں وہ ماربل کی قبریں بنی اس میں اتنی عبرت ہوتی بھی نہیں ہے، عبرت ٹوٹی پھوٹی قبروں میں. اور میرے مرشد غوث پاک کا ایک فرمان بھی سنا ہوا ہے کہ ان ٹوٹی پھوٹی قبروں کو دیکھ کر عبرت پکڑ، کیسے کیسے حسینوں کی مٹی پلید ہو رہی ہے.
اس کے بعد پیش کیا گیا سلسلہ، آئیے دعا یاد کریں.
میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہمارا دعائیں سیکھنے کا حلقہ ہے، تو انشاءاللہ عز و جل دعا کے آداب بھی سیکھیں گے اور دعائیں بھی سیکھیں گے، اور ان دعاؤں کو سیکھ کر ان دعاؤں کو اپنی زندگی میں نافذ بھی کریں گے، جو بڑا ہی اہم ترین مدنی پھول ہے. اور یہ دعا کے آداب میں سے اس کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے، اب اس کی اہمیت کو اس مدنی پھول سننے کے بعد ہم سمجھیں گے. وہ مدنی پھول کیا ہے؟ ناممکن، یا جو ناممکن کے قریب ہو، ناممکن یا ناممکن کے قریب ہو، اس کی دعا بھی نہ مانگے. جو کام ہو ہی نہیں سکتا، جو ہے ہی ناممکن، تو اس کی دعا مت کرے. مثلا ہمیشہ کے لیے تندرستی عافیت مانگنا کہ آدمی عمر بھر کبھی کسی طرح کی تکلیف میں نہ پڑے، یہ محالے عادی کی دعا مانگنا ہے. یوں ہی لمبے قد کے آدمی کا چھوٹا قد ہو جانے، یا چھوٹی آنکھ والے کا بڑی آنکھ کی دعا کرنا، یہ ممنوع ہے. یہ ایسا امر ہے جس پر قلم جاری ہو چکا ہے. پھر ایک مدنی پھول ہے کہ گناہ کی دعا نہ کرے. گناہ کی دعا کیسے؟ کہ مجھے پرایا مال مل جائے. کہ گناہ کی طلب کرنا، یعنی گناہ کی دعا کرنا، یہ بھی گناہ ہے. تو گناہ کی، چوری کی، ڈاکے کی، کسی کو مارنے کی، ظلم کرنے کی، زیادتی کرنے کی، کسی کا مال دبانے کی، اس کی دعا ہرگز ہرگز نہیں مانگنی. اور ایک مدنی پھول ہے قطع رحم. قطع رحم کیا ہے؟ کہ رشتہ داروں سے جدائی ہو جائے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے رشتہ داروں سے، عزیزوں سے، ان میں لڑائی ہو جائے، آپس میں قطع رحم ہو جائے، بہن بھائی کا آپس میں کیا ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو اس کی دعا کرنا بھی منع ہے، اس کی دعا بھی ہرگز نہ کی جائے.
اس کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ سسکیوں اور ہچکیوں کے ساتھ اللہ عز و جل کو راضی کرنے کی صحیح سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا.
میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً نگاہوں کی حفاظت کرنا اور نگاہوں کو نیچی رکھنے کی کوشش کرنا کیا ہی سعادت کی بات ہے. آج کل بے پردگی کا ایسا طوفان آیا ہے، ایسا سیلاب آیا ہے، بے پردگی کی وبا چلی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ روز بروز اس میں جیسے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہو. امیر اہل سنت نے سوال کو نقل کیا ہے پردے کے بارے میں، سوال جواب میں، کہ سنائی عورت پر جو پہلی نظر پڑی وہ معاف ہے، یہ کہاں تک درست ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ وہ پہلی نظر معاف ہے جو عورت پر بے اختیار پڑ گئی اور فوراً ہٹا لی. قصدن ڈالی جانے والی پہلی نظر بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ترجمہ کنز الایمان، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. بعض بے باک اور من چلے قسم کے لوگ اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے سنائے دیتے ہیں، یار پہلی نظر معاف ہے نا، میں نے تو پہلی نظر ہی دیکھا ہے. جو مسلمان کسی عورت کی خوبیوں کی طرف پہلی بار نظر کرے، یعنی بلا قصد، پھر اپنی آنکھ نیچی کر لے
اللہ عز و جل اسے ایسی عبادت عطا فرمائے گا جس کی وہ لذت پائے گا۔ حضرت علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن جوزی علی رحمت القوی نقل کرتے ہیں، عورت کے محاسن یعنی حسن و جمال کو دیکھنا ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس نے نا محرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی اس کی آنکھ میں بروز قیامت آگ کی سلائی پھیری جائے گی۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، پہلے نظر بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر ستر بہکتا ہے۔ حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل کرتے ہیں، جو کوئی اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پر کرے گا قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی۔ حضرت سیدہ یحییٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ بدکاری کی ابتدا کیسے ہوتی ہے، آپ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھنے اور خواہش کرنے سے۔ حضرت سیدنا فضیل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے شیطان کہتا ہے نظر میرا پرانا تیر اور کمان ہے جو خطا نہیں ہوتا، کہیں ویلڈ ہو رہا ہوتا ہم کیسے دور بھاگتے ہیں، چنگاری ہو رہی ہے، چنگاری ہو رہی ہے، آگ کی اتنی اتنی ننی منی سی چنگاریوں سے ہم ڈرتے ہیں جو بظاہر بعض اوقات آ کر فوراً اپنا دم توڑ دیتی ہیں۔ ایک تعداد ہے جسے اس بات کا اندازہ ہے کہ کہاں کہاں بد نگاہی کے چانسز موجود، جب ہر طرف سے آگ برس رہی ہو تو نادان ہوگا جو آگ میں نہانا شروع کر دے گا، اپنے آپ کو بچائے گا۔ سرما آنکھ میں لگاتے ہیں، کبھی کبھی بھی لگانے والا ذرا غور کرے کہ کیسی مطلب ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے ہمارا سرما لگاتے وقت، اوف اوف کر کے ایسی آواز نکلتی ہے، اور کبھی کبھی پانی یا کبھی کوئی کسی کی انگلی اتفاق سے آنکھ میں لگ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، راہ چلتے چلتے تنکے اڑتے ہیں آنکھوں میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، کوئی دور سے تھوڑا سا اشارہ بھی کرتا ہے ہم سب سے پہلے آنکھ بند کر لیتے ہیں۔ کیا یہ تبصرہ جو ہم نے آپس میں کیا، کیا یہ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر پڑھ سکیں گے؟ کیا اپنے رب عز و جل کے حضور کھڑے ہو کر ہم وہ تبصرہ پڑھ سکیں گے؟ کہ اس نیٹ اور کمپیوٹر نے آپ کو کہیں کا چھوڑا، کیا موبائل فون نے آپ کو کہیں کا چھوڑا؟ ٹی وی کی سکرین دیکھ لیجئے، بازار دیکھ لیجئے، کتنی بد نگاہی کے مواقع ہیں۔ اگر اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کریں گے تو بنے گا کی؟ توبہ کے ارادے سے گناہ کرنا یہ کفر ہے۔ لیبورٹری میں جاؤ تو عورت بیٹھی ہے، کاؤنٹر پہ جاؤ تو عورت بیٹھی ہے، کوئی چیز لینے جاؤ تو عورت بیٹھی ہے، فلاں جگہ جاؤ تو عورت بیٹھی ہے۔ اب تو بسوں میں بھی پتا چلا کہ عورتیں کنڈکٹر کے طور پہ بعد بسوں میں آ گئی ہیں، اور جہاز میں جاؤ تو عورتیں، جہاں جاؤں عورتیں 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 عورتیں۔ میں کہنا ہر طرف سے جب کیچڑ ہی کیچڑ ہے تو نادان ہے وہ شخص جو اپنے آپ کو کیچڑ کے حوالے کر دے، اب کیچڑ میں کیسے چلتے ہیں؟ اس طرح کی بے پردگی کا کیچڑ پھیلا ہوا ہے تو بے باکی تو بالکل ہم کو تو آلود کر کے رکھ دے گی نا، کہیں کا بھی نہیں چھوڑے گی۔ ہر طرف سے جیسے دعوت عام ہے کہ آؤ بد نگاہی کرو، آؤ بد نگاہی، اور اس کے لیے مختلف لذتوں کے ساتھ وہ مختلف مواقع اور گلیمر پیدا کیا جا رہا ہے۔ ایسے پر فتن حالات میں بھی اگر ہم نے اپنے آپ پر قابو نہ پایا، خود کو روکا نہیں، بد نگاہی سے بچایا نہیں، مدنی مذاکروں میں شرکت نہیں کی، دعوت اسلامی کے ماحول میں شرکت نہیں کی، عاشقان رسول کی صحبت اختیار نہیں کی، ارے آ کر فیضان مدینہ میں مسجد میں جا کر اعتکاف کر لیجئے، اللہ کی رحمت سے بہت بچت مل جائے گی۔ مدنی چینل پر آ جائیے، یا تو عورت ہے نہیں، آواز تک نہیں ہے عورت کی۔ میں امید کروں کہ ہم سب بد نگاہی سے بچیں گے۔
ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے مولا، فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔
اسی سلسلے کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا، مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری، مدہ ذلہ العالی کا سلسلہ، مدنی پھولوں کی مدنی مہک۔
حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک نوجوان صحابی کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، ایک بار جب وہ اپنے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ ان کی دلہن گھر کے دروازے پر کھڑی ہے، مارے جلال کے نیزہ تان کر اپنی دلہن کی طرف لپکے۔ نئی نفیلی دلہن گھر کے دروازے پر کھڑی، اس کا کام کیا ہے نہیں گھر کے دروازے پر کھڑے ہونے کا؟ اب یہ ان کا غیرت ایمانی ہے، وہ لپکے نیزہ لے کر اپنی نئی نویلی دلہن کی طرف کہ یہ گھر کے دروازے پر کیا کر رہی ہے۔ وہ گھبرا کر تھوڑی پیچھے ہٹی، جسے پیچھے ہٹی اور رو کر پکاری، میرے سرتاج مجھے مت ماریے، میں بے قصور ہوں، ذرا گھر کے اندر چل کے تو دیکھیے کس چیز نے مجھے باہر نکالا ہے۔ چنانچہ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خطرناک زہریلا سانپ کنڈلی مارے بچھونے پر بیٹھا ہے۔ اب بے قرار ہو کر سانپ پر آپ نے وار کیا اور اس کو اپنے نیزے میں پرو لیا، سانپ نے بھی تڑپ کر ان کو ڈس لیا اور زخمی سانپ تڑپ تڑپ کر مر گیا، اور وہ غیرت مند صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بھی سانپ کے زہر کے اثر سے جامع شہادت نوش کر گئے۔ میرے مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں دنیا بھر میں، جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھ، ایک تربیت کی بات کر رہا ہوں کہ ہم شروع سے آخر اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کی پردے کے حوالے سے تربیت کیوں نہیں کرتے، اس حوالے سے ہماری غیرت جوش کیوں نہیں مارتی۔ جب دیوار بنتے بنتے ٹیڑھی ہو جائے نا، اب اس کو کتنی اوپر لے جائیں وہ بنتی ٹیڑھی ہے۔ بچیوں کا بچپن ہی سے پردے کا ذہن کیوں نہیں دینے کی کوشش کرتے کہ یہ جو چار سال پانچ سال چھ سال بلکہ دو سال تین سال کی جو بچیاں ہیں، ٹھیک ہے میں نہیں کہتا کہ ان کے اوپر کوئی پردہ کوئی فرض ہے واجب کی میں کوئی بات نہیں کرتا، لیکن ان کا مائنڈ کیسے بنے گا؟ اگر یہ ابھی سے جینس کی پینٹیں اور ٹی شرٹیں پہن کر بالکل کھلے بندوں جس طرح گھومیں گی تو ڈیفینیٹلی کہ وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ تو رہی ہے نا، وہ سمجھے گی کہ یہی وہ چیز ہے جو ہمارا لباس ہے، ہمارا انداز ہے، اور ہمارے ماں باپ اس میں خوش ہیں۔ یہ غلط ہوتا تو ہمارے ماں باپ بچپن سے ہمیں ضرور اس سے ہٹنے کا کہتے، جیسے کہ بعض چیزوں سے بچوں کو بیٹا یہ نہیں کرتے، بیٹا یہ نہیں کرتے، بیٹا یہ بری بات، بیٹا یہ بری بات آپ کہتے نا، لیکن لباس کے بارے میں ہم کو یہ نہیں کہا گیا کہ یہ بری بات، یہ بلکہ ہمیں تو یہ لباس لا کر دیا گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا جو درس ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ بچپن میں جو عادت پڑتی ہے وہ بڑی مشکل سے نکل۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے بچپن سے ہی اگر بچوں کے لباس پر غور کر لیا جائے، اسپیشلی میں پردے کے متعلق میں ضرور عرض کروں گا، یہ آگے جا کر ہمارے بچوں کی دنیا اور آخرت دونوں کے سنورنے کا سبب بنے گی، اور اگر انہیں گھر سے نکلنا پڑ گیا تو وہ اس حالت میں نکلیں گی کہ یہ با پردہ ہوں گی۔ اور میں امید کرتا ہوں ہمارا معاشرہ ابھی اتنا گیا گزرا بھی نہیں ہوا کہ جو با پردہ با حیا لڑکی اپنی نگاہیں جھکا کر پورے پردے کے ساتھ گلی سے گزرتی ہے، مطلب بگڑے سے بگڑا نوجوان بھی شاید اس پر آواز نہیں کسے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بے پردہ اور وہ بھی پھر بہت زیادہ فیشنیبل قسم کی لڑکی جب گلی کوچوں سے گزرتی ہے تو پھر اس طرح کی اوباش نظریں اس کو تنگ کرتی ہیں، کرنا یہ بھی نہیں چاہیے، غلط ہے۔ اگر اس کی جگہ آپ کی بہن گزرتی تو آپ کیا اسی طرح کوئی آواز کستا تو برداشت کرتے؟ ہرگز نہیں کرتے۔ ذہن بنائیے کہ جو گزر رہی ہے وہ بھی کسی کی بہن ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی خالہ ہے، کسی کی پھوپھی ہے، کسی کی کچھ تو رشتہ رکھتا ہوگا۔ اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجئے، اپنے ذہن کی حفاظت کیجئے، اپنے جذبات کو قابو میں رکھیے۔ البتہ اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو پردے کی حالت میں لیں، کیوں اپنے آپ کو بے پردہ کر کے دنیا بھی اپنے لیے آپ خراب کر رہی ہیں اور آخرت بھی آپ اپنی داؤ پہ لگا رہی ہیں۔ اسلامی بھائی اور گھر کے سربراہ یقیناً اس میں اپنا کردار ادا کریں، لیکن آپ کم از کم اپنا ذہن بنائیے۔ حضرت سیدنا ام خلات رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا یہ جنگ میں شہید ہو گیا، آپ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے نقاب ڈالے، با پردہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئی۔ اس پر کسی نے حیرت سے کہا، اس وقت بھی آپ نے نقاب ڈال رکھا ہے؟ کہنے لگی، میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی۔ میری ریکویسٹ یہ ہے، مدنی التجا یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو بے پردگی اور بے پردگی میں جو بہت زیادہ جیسے کہ بازاروں کا رخ کرنا، نکلنا، گھر میں دل نہ لگنا، اس پر غور کر لیجئے۔ اگر زینت کرنی ہے، فیشن کرنی ہے، تو آپ سب جانتے ہیں کہ زینت و فیشن تو یہ تو شوہر کے لیے ہے، باہر والوں کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ باہر کیا ہے؟ باہر تو پردہ ہے، باہر تو خود کو چھپانا ہے، نہ کہ اپنے زینت کو، اپنے زیورات کو اور اپنے لباس کو مطلب کہ یوں نمایاں کرنا غیر مردوں کے آگے
کس قدر یہ عجیب و غریب و غریب و عجیب قسم کی بات ہے. جو مضامین ملتے ہیں قرآن و حدیث کے اس کو اپنے پیش نظر رکھیے. بے باقی اچھی نہیں ہے. مانتا ہوں کہ میڈیا نے, حالات نے, معاملات نے, معاشرے نے اس کام پر کو بہت مشکل کر دیا ہے, لیکن افضل عمل وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہو, اس کا ثواب بہت زیادہ ملے گا. دیکھیں اسلام نے عورت کو دفاع دیا نا, یہی اسلام ہمیں پردہ کا درس دے رہا ہے, ہمیں گھر پہ بیٹھنے کا درس دے رہا ہے. ورنہ اگر عورت اس طرح بے باکی کرتی ہے اور اس کو مطلب نیگیٹو لیتی ہے تو عورت تھی کیا؟ اسلام سے پہلے عورت کی اوقات کیا تھی؟ نہیں, ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں, واقعی عورت کی اوقات کیا تھی؟ کچھ بھی تو نہیں تھا. اسلام نے باقاعدہ عورت کے احکام بیان کے قرآن پاک میں پوری ایک سورت کا نام سورہ نساء رکھا. پردہ بھی دے کر عورت کو تحفظ تو دیا گیا, ایک پروٹیکشن وال بنا دی گئی عورت کے لیے. اگر یہ اپنی پروٹیکشن وال کو توڑ کر ہی خود اپنے پروٹیکٹڈ ایریا سے ہی باہر نکلتی ہے اور پھر یہ کہتی ہے کہ جناب یوں 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 یوں, تو جو حالات معاملات ہیں وہ سب کیا کون نہیں جانتا. پھر اس طرح لڑکیاں خودکشیاں کرتی ہیں, تنگ آ جاتی ہیں. جو کچھ ہو رہا ہے میرے سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے. اب یہ جو عورت گھر سے نکلتی ہے اس کی ایک وجہ کچھ ہماری بھی سستی ہے اسلامی بھائیوں. ہم نے بھی بہت سارے گھریلو معاملات, کام کاج, ایون کے سودا وغیرہ جو لانا ہے, خریداری کرنی ہے, وہ بھی ہم نے اپنے گھر کی عورتوں کے سپرد کر دیا ہے. پیسے دے دیے, اب آپ کر لیجئے گا. ایون کے شادی بیاہ کے معاملات دے لیجئے, کیونکہ گھر کے اندر ایک اسلامی بہن ہے, ایک عورت ہے, اس سے مشورہ بعض صورتوں میں ہم کر لیتے ہیں, لیکن لگام اور سارا نظام سپرد کر دینا یہ درست ہے. مجھ سے ناراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں, میں نارمل سی بات کر رہا ہوں. قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء. قرآن مردوں سے کہتا ہے کہ مرد جو ہے نا یہ گھر کے افسر ہیں, مرد گھر کا حاکم ہے. گھر ایک چار دیواری ہے, پورا ایک سسٹم ہے, اور اس کو چلانے کے لیے مرد جو ہے نا یہ اس کا سربراہ ہے, یہ اس کا حاکم ہے, یہ اس کا پراپر ناظم ہے. وہ اس کے ہاتھ میں سارا سسٹم و سارا نظام ہے. عورت کو عورتوں کے کام کی تقسیم ہے, مردوں کو مردوں کے کام کی تقسیم ہے. عورت کہے کہ میں گھر میں بیٹھ کر کیا کروں, میں گھر میں بیٹھ کر بور ہوتی ہوں. آپ کو سلیبس ہی نہیں پتا, آپ کو آپ کا نصاب ہی نہیں پتا, تبھی تو آپ کہہ رہی ہے میں بور ہوتی ہوں. تو آپ کے پاس تو جو ذمہ داری ہے وہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ کے پاس تو ذمہ داری بچوں کی اعلیٰ تربیت ہے. بچہ تو بہت بعد میں باپ کی طرف آتا ہے, شروع سے وہ تو ماں کی تربیت گاہ میں پرورش پا رہا ہے, اور وہاں سے لے کر آگے بڑھنے تک جو وقت ماں اس کو دیتی ہے, جو ماں کی تربیت وہ لیتا ہے, جو ماں سے وہ سیکھتا ہے, وہ تو بڑا الگ سے ایک ٹاپک ہے. باپ تو بڑی مطلب رات کو آتا ہے. بعض اوقات تو جب بچے جا رہے ہوتے ہیں مدرسے اسکول میں تو والد صاحب سوئے ہوئے ہوتے ہیں, اور جب والد صاحب کام سے آتے ہیں تو بچے سو چکے ہوتے ہیں. کئی کئی دنوں تو بعض اوقات تو باپ کو دیکھتے تک نہیں اولاد. تو جو کچھ اولاد کے ساتھ ہو تو ماں ہے. ماں کی نالج, ماں کا مطالعہ, ماں کی معلومات, ماں کی تربیت, ماں کی نگہداشت, ماں کی پرورش, ماں کا قرآن کے حوالے سے تربیت کرنا, ماں کا پردے کے حوالے سے تربیت کرنا, ماں کا نرمی اور اخلاقیات کے حوالے سے تربیت کرنا, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ تصور کیجئے آپ کے پاس کتنی بڑی ذمہ داری ہے. اور ساری ذمہ داریاں نبھا کر ایک عورت پھر شوہر کے گھر جاتی ہے, وہاں کی ذمہ داریاں نبھاتی. یعنی جب بیٹی بنی ہوتی ہے تو ماں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے وہ ذمہ داری نبھانی ہے. بیوی بنتی ہے تو شوہر کے ساتھ برتاؤ کرنا وہ ذمہ داریاں نبھانی ہے. اب بہو بنتی ہے تو ساس اور سسر کے ساتھ کیا ذمہ داریاں وہ نبھانے شروع کرتی ہے. جو ماں بنتی ہے تو ماں بن کر کیا ذمہ داریاں وہ نبھانے شروع کرتی ہے. آپ کے پاس تو بہت بڑی ذمہ داری ہے, آپ کن کاموں میں لگ گئی ہیں؟ تو عورت کو تو ویسے ہی مطلب کہ اپنے آپ کو پردے میں رکھنا چاہیے, چھپا کر رکھنا چاہیے, اپنی عفت کی, اپنی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے. کیا اسلامی بھائی, کیا اسلامی بہن, آئیے مل کر اس معاشرے سے بے پردگی کو, اس بے حیائی کو دور کرنے کی کوشش کریں. صرف سننے کی حد تک نہ رکھیں, گھر کے اندر تبدیلی لائیں, اخلاقیات کے ساتھ, نرمی کے ساتھ, پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ. ہاں, جہاں شوہر کو, جہاں والد کو, جس حد تک جتنی سختی کی شریعت نے اجازت دی ہے اس حد تک جائیں. غیرت کے نام پر ظلم مت کیجئے. لوگ غیرت کے نام پر ظلم کرتے ہیں. غیرت یہ ظلم نہیں کرواتی. جو غیرت ایمانی ہے وہ کچھ اور ہے. اب غیرت کے نام پر عورت کو بے دردی سے مارنا, غیرت کے نام پر یہاں تک کہ عورت کا خون کر دینا, تیزاب چھڑک دینا, ان کے اوپر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھانا, آگ لگا دینا, سد و کوپ کرنا, ان کو بالکل مطلب مار مار کر ان کو ادھواں کر دینا, یہ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ نیکی کی دعوت دی ہے, اور جو شریعت نے جس جو باؤنڈری ہماری بنائی ہے اس باؤنڈری میں رہنے کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے, تا تاکہ ہمارا گھر یہ اسلام کے مطابق ہی اسلام کے سانچے میں ڈھلے, نہ کہ ہم مطلب کہ ظلم و ستم کریں. بعض لوگ غیرت کے نام پر کرتے ہیں, خبریں آپ کو پتہ ہے, مجھے ہی پتہ ہے, اور اس طرح غیرت کے نام پر بہت قتل و غارت گری ہوتی ہے اور بہت ظلم و ستم کیا جاتا ہے عورت کے اوپر. ظلم و ستم کرنے کی آپ کو کس نے اجازت دے دی ہے؟ جو شریعت نے ایک طریقہ کار بیان کیا ہے سمجھانے کا, سکھانے کا, بتانے کا اور اس کا ذہن بنانے کا, اس پر چلیں اور علماء اہل سنت سے رہنمائی لیں, دعوت اہل سنت سے رہنمائی لے لیجئے کہ میں کیا کروں. اسلامی بہنیں اپنے آپ کو باپردہ بنا لیں, اب بچپن سے ہی ہمارے بچوں کی اسلام کے مطابق درست تربیت کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
اذان مغرب کے بعد مبلغ دعوت اسلامی مفتی محمد قاسم عطاری مدعا ذلہ العالی کا سلسلہ قرآنی سورتوں کا تعارف پیش کیا گیا.
قرآن پاک کی چھٹی سورت ہے سورۃ الانعام. انعام کا معنی چوپائے. اس سورہ مبارکہ میں چوپایوں کے حوالے سے متعدد جگہوں پر تذکرہ آیا ہے, اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الانعام ہے. مشرکین نے بہت سے جانور اپنی طرف سے حرام کر لیے تھے, اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ان کا رد بھی کیا, اس لیے بھی اس سورہ مبارک کا نام سورۃ الانعام ہے. یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں 20 رکوع, 165 آیات, 3100 کلمات اور 12935 حروف. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ تمام کی تمام سورت ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی, یعنی اتنی طویل سورت جو ہے یہ ایک ہی رات کے اندر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اور جب یہ سورت نازل ہوئی تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی آئے جن سے آسمانوں کے کنارے بھر گئے. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ فرشتے تسبیح و تقدیس کرتے ہوئے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان ربی العظیم فرماتے ہوئے سجدے کے اندر تشریف لے گئے. اس سورہ مبارکہ کی جو پہلی آیت ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور, اس آیت کے بارے میں حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ توریت شریف میں سب سے پہلی آیت یہی تھی, یعنی توریت شریف کی پہلی آیت وہی تھی جو سورۃ الانعام کی پہلی آیت ہے. اس سورہ مبارکہ میں اگر اجمالی طور پر غور کریں تو ایک بات بڑی واضح طور پہ سامنے آتی ہے کہ اس سورت میں سب سے زیادہ جس مسئلے کو بیان کیا گیا وہ توحید الہی کا بیان ہے. شرک کی مذمت, مشرکین کا رد اور جو مشرکین اپنے شرکیہ افعال کرتے تھے ان کا بیان اور پھر ان کی تردید کی گئی ہے. یعنی سورۃ الانعام کے اندر مشرکین کے حوالے سے کلام, سورۃ المائدہ کے اندر عیسائیوں کے حوالے سے کلام, اسی طرح اس سے پہلے سورہ آل عمران کے اندر بھی بطور خاص زیادہ عیسائیوں کے حوالے سے کلام, اور سورۃ البقرہ کے اندر یہودیوں کے حوالے سے کلام. تو یوں جو ہے یہودی, عیسائی اور مشرک, ان تینوں اقوام اور ان تینوں مذاہب کے حوالے سے ان سورتوں کے اندر کلام کیا گیا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد اور اپنی شان بیان کی کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اندھیریاں یعنی تاریکیاں اور روشنی کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا, یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور پھر آدم علیہ السلام سے آگے نسل چلی. پھر اللہ تعالیٰ کی شان کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان و زمین کے اندر معبود ہے اور وہ تمہاری پوشیدہ اعلانیاں تمام چیزوں کو جانتا ہے. پھر اس کے بعد قرآن پاک کے نزول کے اوپر جو کفار مکہ اور مشرکین ہر مرتبہ اعتراض کرتے تھے یا کوئی نیا مطالبہ کر دیتے تھے کہ ہم تو کتاب کو تب مانیں گے جب یہ آسمان سے ہمارے سامنے اترے, یا ہم تو کتاب کو تب مانیں گے جب اس کے ساتھ فرشتے آئیں اور فرشتے اتر کر ہمیں بھی بتائیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, یا کوئی آسمان کی طرف جو سیڑھی ہو اور اس سیڑھی سے فرشتے اترتے چڑھتے ہوئے نظر آئیں. تو اس طرح کے جو کفار کے مطالبات تھے ان کا اللہ تعالی نے بار بار رد کیا اور فرمایا کہ اگر اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر اس طرح بھی کتاب اتر آئے کہ آسمان سے ایک باقاعدہ کتاب اترتی ہوئی نظر آئے, ان مشرکوں کے ہاتھ میں آ جائے, یہ اپنے ہاتھ کے ساتھ چھو کر بھی دیکھ لیں, اس کے بعد بھی یہی کہیں گے یہ تو جادو ہے, یہ تو کوئی بہت بڑا جادو نظر آ رہا ہے کہ اتنا کچھ ہماری آنکھوں پہ اثر کر دیا گیا اور یہ سارا کچھ ہو گیا. تو فرمایا کہ انہوں نے ماننا ہے تو اپنے اس طرح کے مطالبات کے بغیر مانیں, ورنہ ان کے مطالبات کو بہرحال اس طرح پورا نہیں کیا جائے گا. پھر یہ کہتے ہیں کہ کوئی فرشتہ ہی کیوں نہیں آ جاتا, کوئی فرشتہ سامنے آ جائے, کوئی وہ اس کو دیکھ کر ہمیں پتا چل جائے اور وہ ہمیں بتا دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, یا وہ فرشتہ ہی اللہ کے احکام لے کر آ جائے. تو فرمایا کہ اگر ہم اس طرح کوئی فرشتہ جو ہے وہ نازل کر دیں جو ان کو آ کر سارا بتا دے کہ یہ اللہ کے رسول ہے اور یہ اللہ کی کتاب ہے, اور اس کے باوجود اگر ان لوگوں نے نہ مانا تو پھر اسی وقت ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا, کیونکہ ابھی تو ان کو رخصت ملی ہوئی ہے, ابھی تو قرآن نازل ہوتا ہے, یہ انکار کرتے ہیں, ان پر کوئی فوری عذاب نہیں آ رہا. لیکن جب فرشتہ بھی اتر کے ان کو بتا دے گا اور یہ پھر بھی نہیں مانیں گے تو ان کا قصہ پھر اسی وقت تمام کر دیا جائے گا. ثم لا ينظرون, پھر انہیں مہلت نہیں ملے گی.
اس کے بعد سلسلہ قرآنی قصے نشر کیا گیا, اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں.
سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی بادشاہت عطا فرمائی, اور جنوں انس پر آپ کی حکومت تھی, تمام روئے زمین پر آپ کی حکومت تھی, اور چرند پرند درند سب پر آپ کی حکومت تھی, اور اللہ کی شان آپ سب کی زبانیں بھی جانتے تھے. جی ہاں, اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ قدرت بھی عطا فرمائی کہ آپ نے چونٹی کی آواز بھی سنی. کتنی مسافت سے؟ 3 میل کی مسافت سے, اور پھر آپ مسکرا دیے, اور آپ نے بڑی بڑی صنعتیں کی, اونچے اونچے محلات بنائے, بڑے بڑے حوض بنائے, لنگردار دیگیں بنائیں. اس کا بیان 22 سورہ سبا کی آیت نمبر 12 اور 13 میں, آپ نے چونٹی کی کیڑی کی آواز سنی. اس کا بیان جو ہے یہ 19 سورہ نمل کی آیت نمبر 18 اور 19 میں ہے. سلیمان علیہ السلام اور ہدہد جس نے ملکہ بلقیس کی خبر دی تھی, اس کا بیان 19 سورہ نمل کی آیت نمبر 22 میں ہے. اور سلیمان علیہ السلام نے وہ قاصد سے کچھ فرمایا, سورہ نمل کی آیت نمبر 36 اور 37 میں. تخت بلقیس کیسے آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس, جو کہ 80 گز لمبا تھا, 40 گز چوڑا تھا, سونے چاندی کا تھا, جواہرات موتیوں سے آراستہ تھا. اس کا بیان آپ 19 سورہ نمل کی آیت نمبر 38 اور 39 میں دیکھیے. سورہ نمل میں تفصیلی واقعات ہیں. تو 4 بادشاہ روئے زمین پر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ساری دنیا پر سلطنت کی. 4 بادشاہ, 2 مومن 2 کافر. حضرت سیدنا سلیمان علی نبی جنا علیہ الصلات والسلام یہ مومن بلکہ اللہ کے نبی ہیں, اور حضرت ذوالقرنین یہ بھی مومن ہیں, اور 2 کافر بادشاہ, بخت نصر اور دوسرا نمرود بدبخت. اور 1 بادشاہ اور بھی تشریف لائیں گے قریب قیامت, ان کا نام ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ. سلیمان علیہ السلام کا قرآن پاک میں کئی جگہوں پر ذکر خیر ہے. آپ نے عمر مبارکہ کتنی پائی, کتنے برس کی عمر تھی کہ آپ کو بادشاہت ملی؟ سنیے, حضرت سیدنا سلیمان علی نبی جنا علیہ الصلات والسلام نے 53 ایئرز پائے, اتنی عمر تھی آپ کی. صرف 13 سال کی عمر میں آپ بادشاہ بن گئے تھے, 13 سال کی عمر میں, اور 40 سال تک تخت سلطنت پر آپ جلوہ افروز رہے. مزار پر انوار حضرت سیدنا سلیمان علی نبی جنا علیہ الصلات والسلام کا بیت المقدس میں, حضرت سیدنا داود علی نبی جنا علیہ الصلات والسلام جن پر اللہ تعالیٰ نے زبور نازل کی اور جن کا معجزہ تھا حسن آواز کا, حسن صوت کا, تلاوت بہت اچھی کرتے تھے, ان کے شہزادے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام. حضرت داود علیہ السلام کے اور بھی بیٹے تھے, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم اور نبوت یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی. تو انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات اور حیوانات بھی آپ کے تابع فرمان تھے, یعنی آپ کو اللہ تعالی نے ایسی حکومت عطا فرمائی، ایسی بادشاہت عطا فرمائی، نہ کسی کو پہلے ملی نہ آپ کے بعد کسی کو میسر ہوئی، اور آپ نے اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں یہ دعا کی تھی. پارہ 23 میں اس دعا کا ذکر ہے، ترجمہ اے کنز الایمان، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر کے میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، بے شک تو ہی ہے بڑی دین والا. تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائی اور آپ کو ایسی عجیب و غریب حکومت، سلطنت و بادشاہت عطا ہوئی جو نہ کسی کو ملی نہ کسی کو ملے.
پھر آپ نے ملاحظہ کیا، شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ.
مدنی حکایت، حضرت سیدنا یوسف بن حسین رحمت اللہ تعالی علیہ خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا ما فعل اللہ بکا، انہوں نے ارشاد کیا بخش دیا. پوچھا گیا کس سبب سے، فرمایا میں نے کبھی بھی سنجیدگی کو مذاق کے ساتھ نہیں ملایا، یعنی سنجیدہ بات کو مذاق میں نہیں ڈالا اور ہمیشہ سنجیدہ رہا. یہ بریکٹ میں 152 رحمت بری حکایات میں لکھا ہے. حکایت سے حاصل ہونے والا درس، میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم سنجیدہ رہا کریں، کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا، بعض اوقات دل میں بغض پیدا ہو جاتا ہے، نیز اس کی وجہ سے رعب و دبدبہ بھی چلا جاتا ہے، اور مذاقیہ باتونی اور غیر سنجیدہ انسان اکثر دل آزاریاں کرتا، بلکہ معاذ اللہ اس کی زبان سے کفریات نکل جانے کا اندیشہ رہتا ہے. کسی کے عیوب و نقائص کو اس طرح ظاہر کرنا کہ لوگ ہنسیں، یہ مذاق اڑانا کہلاتا ہے. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ اے کنز الایمان، اے ایمان والو، نہ مرد مردوں سے ہنسیں، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے، دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں.
میں نے کوئی پراپرٹی مکان وغیرہ لیا ہے جو مطلب میں رہائش کے لیے یوز نہیں کر رہا ہوں اس کو، وہ مطلب میں نے نیت میری یہ تھی کہ اس کو فیوچر میں کبھی پرائز زیادہ آ جائے گی مطلب تو اس کو میں بیچ دوں گا، وہ نیت سے لیا ہوا ہے، مطلب پراپرٹی لی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر مطلب کیا حکم لگے گا زکات کا؟ اور دوسری یہ چیز ہے، میں نے مطلب یہ کھیتی باڑی کی مطلب زمین لی ہے، وہ کھیتی باڑی کی زمین بھی مطلب ابھی تو اس میں مطلب فصل وغیرہ اگا رہے ہیں، لیکن نیت میری وہی تھی مطلب کہ فیوچر میں اس کے دام زیادہ آ جائیں گے تو میں اس کو بیچ دوں گا، تو اس کے اوپر مطلب زکات کا کیا حکم فی ہوگا؟ مطلب رہنمائی فرما.
اگر مکان یا دکان اسی طرح کی پراپرٹی جو لیتے ہیں اور یہ لیتے وقت یہ نیت تھی کہ میں اس کو بیچوں گا تو یہ زکات میں شمار ہوگی. البتہ اب لینے کے بعد مثلا یہ اب اس نے کرائے پہ چڑھا دیا اس کو، تو اب اس پراپرٹی پر زکات نہیں ہوگی بلکہ اس کے جو کرایہ آئے گا وہ زکات میں کاؤنٹ ہوگا. اسی طرح اگر زمین لی کہ میں بیچ دوں گا لیکن بعد میں اس میں کھیتی باڑی شروع کر دی، تو اب اس زمین پر زکات نہیں لگے گی بلکہ اس کی کھیتی باڑی پر زکات نہیں، عشر واجب ہوگا جبکہ اس کے شرائط پائے جائیں.
اس پر ایک سوال پیدا ہو رہا ہے، پاپا اگر جس طرح زمین بھی جیسے کہ انہوں نے زراعت شروع کر دی، کھیتی باڑی شروع کر دی، تو اب زمین پر وہ اگرچہ وہ یہ تھا کہ میں اس کو بیچ دوں گا لیکن اب چونکہ زراعت ہو گئی، فصل ہو گئی، تو اب اس پر جو عشر وغیرہ کا حکم لگا. اسی طرح جس نے یہ فلیٹ خریدا ہوتا ہے، اگر یہ فلیٹ خریدا اسی نیت سے تھا کہ میں قیمت زیادہ ہوگی تو بیچ دوں گا، اگر یہ فلیٹ اب کرائے پر چڑھا دیا اس نے، تو اب
اس فلیٹ کی قیمت پر زکات نہیں ہوگی، جو کرایہ ملے گا نا اس وہ زکات میں کاؤنٹ ہوگا
اس کی آمدنی کے متعلق.
ہاں وہی.
اور بعض اوقات لوگوں کے پاس چونکہ زکات دینے کے لیے اماؤنٹ نہیں ہوتی، تو یہ پلاٹ اور پراپرٹیاں ان کی ہوتی ہیں جن کو بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لکوڈ نہیں ہوتی، ان کے ہاتھ میں کیش اماؤنٹ نہیں ہوتی جسے یہ زکات دے سکے، تو ان کو پھر اس طرح کے پلاٹ بیچ کر بھی زکات دینی پڑے گی نا.
زکات تو فرض ہوگی ان پر، اب پلاٹ بیچ کر دے،
کچھ بھی کر کے دے،
چاہے مطلب اپنی کوئی اور رقم یا کوئی چیز دوسری بیچ کر دے،
چاہے قرض لے کر زکات دے، زکات ہو جائے گی اس کی.
اچھا اب میں یہ آپ سے مسئلہ پوچھوں، مثال کے طور پر کوئی دعوت اسلامی کو زکات دینا چاہتا ہے،
اچھا
مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، ٹھیک ہے، ابھی میرے ذہن میں بات آئی ہے، اور وہ جیسے چاہتا ہے کہ میرے پاس ابھی وہ، کیونکہ یہ پلاٹ جو ہے نا یہ 1.5 کروڑ کا ہے، اب یہ مارکیٹ ویلیو معلوم کرنے سے پتا چلے کہ واقعی، مگر اصل میں ہوتا پلاٹ 1.5 کروڑ کا ہی ہے، اس وقت کرنٹ طور پر بکتا نہیں ہے، کوئی پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بعض اوقات سی سچویشن مارکیٹ میں آ جاتی ہے، تو کیا ایسا شخص اگر 1.5 کروڑ روپے کا یہ پلاٹ اٹھا کر کسی ایسی تنظیم کو یا کسی کو بھی فقیر شرعی فقیر کو جو زکات لینے کا حق رکھتا ہے، اگر اس کو بھی یہ 1.5 کروڑ کا پلاٹ دے دے گا زکات کے طور پر، تو کیا اس کی زکات ادا ہو جائے گی؟
اگر واقعی قبضہ دے دے گا، جیسے قبضے کی صورتیں ہوتی ہیں کہ اس کو قبضہ دے دے، اس کے کاغذات اس کے حوالے کر دے وغیرہ، تو زکات ادا ہو جائے گی،
ہو جائے گی.
تو اس کرنسی سے ہی زکات شرط نہیں ہے نا، اناج بھی زکات میں دے سکتے ہیں، کپڑے بھی دے سکتے ہیں، مالک بنانا شرط ہے حقدار کو، یہ ذہن میں رکھیے، خالی مباح کر دینے سے نہیں ہوگا. جیسے کہ بہار شریعت میں لکھا ہے کہ فقیر کو کھانا پیش کیا اور اس کو زکات کا کھانا دیا، کھا لو، تو زکات نہیں ہوگی، بلکہ اس کو کھانا دے دے، اب چاہے کھائے چاہے لے جائے چاہے بیچے چاہے کسی کو کھلا دے، اس کو کھانے کا مالک بنا دے زکات کے کھانے، تو زکات ادا ہوگی.
سوال یہ آیا کہ کیا جو لوگ جہیز وغیرہ میں یا کسی ایسے عنوان پر فرنیچر وغیرہ زکات کے طور پر دے دیا، کہ جیسے کسی کی شادی ہو رہی ہے تو زکات کے طور پر فرنیچر دے دیا، تو کیا اس کی زکات ادا ہو جائے گی؟
اگر اس نے جہیز کے لیے دینے کے بجائے کوئی جس کو دیا، یہ جہیز تو لڑکی والوں کو دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے کے سامنے وہ لے جائے جہاں بیاہ کر جا رہی ہے، تو اگر لڑکی یا اس کا باپ یا کوئی بھی اس گھر میں زکات کا حقدار ہے اور اس کو اس جہیز کے سامان کا مالک کر دیا، تب تو زکات ہو جائے گی، ورنہ یہ کہ بطور جہیز اس کو مطلب یعنی کہ یہ جہیز میں دے دو، تو یہ دے دو تو یہ ایک طرح سے مطلب یعنی کہ اس کو وکیل کیا یا مباح کیا، کیا کہیں گے، زکات کا مال اس نے شرط لگا دی نا کہ یہ جہیز ہی میں دینا پڑے گا، تو یہ مطلقاً اس کو مالک کرنا نہ پایا گیا، تو یوں زکات نہیں ہوگی. آج کل تو خیر وہ شادیوں میں لوگ شادی مدد کے نام پر زکاتیں دیتے ہیں، فلمیں نے گانے نے باجے نے پتہ نہیں کیا کیا خرافاتیں ہوتی ہیں، ان میں زکات تو کیا مالی مدد بھی دینا جائز نہیں ہے، جبکہ یہ پتہ ہے کہ میرے مال سے وہ یہ کرنا ہے اس نے، اور اس کام کی جاننے کے باوجود اس نے دیا کہ بھلے یہ اسے کرے تو گناہگار ہوگا، مطلقاً مدد کر دی اس نے اور پھر اس پیسوں سے اس نے گناہ کیے، اور دینے والے کا ذہن نیت یہ نہیں تھی کہ یہ گناہ پر مدد کر رہا ہے، ویسے ہی مطلقاً دے رہا ہے تو حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ زکات میں یہ شرط ہے کہ جس کو دے رہا ہے وہ زکات کا حقدار ہو، ورنہ زکات نہیں ہوگی. ویسے ڈونیشن ویسے ہی عطیات دے دے تو حرج نہیں ہے، علاوہ زکات کے نہ کہ صدقہ واجب آ کے علاوہ.
جہیز کہہ کے نہیں دے سکتے؟
جہیز کے لیے دے سکتے ہیں، مالک بنانا
نہیں، جہیز کہ بھئی جہیز کے اندر ہے
کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مالک تو بنانا پڑے گا نا.
جی مالک بنا دیں،
مالک بنانا شرط ہے. ایسی چیزیں جو اس کے پاس ضرورت سے زائد ہو، ضرورت کی چیزیں نہیں زائد ہو، تو اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی رقم کے کسی کے پاس بن جائیں، تو اب اگرچہ اس چیز پر زکات نہیں ہے کیونکہ وہ مال نامی پر زکات ہوتی ہے نا، بڑھنے والا مال، جیسے تجارت کا مال، مال تجارت بڑھنے والا مال ہے، اور سونے چاندی پر تو مطلقاً زکات ہے جبکہ وہ نصاب کی قدر پہنچے اور جو شرائط پائے جائیں. خیر تو یہ اگرچہ اس پر زکات فرض نہیں ہوگی 52.5 تولے چاندی کی اس کے پاس جو ضرورت سے زائد اشیاء ہیں، لیکن ایسا شخص زکات لے نہیں سکتا.
بس یہ تیسری
یہ اس میں بہت مسئلہ ہے کہ کئی جوتے، ڈھیر جوتے ہوتے ہیں ان کے پاس، فیشن کے کئی کپڑے ہوتے ہیں، کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کے اب استعمال میں نہیں ہوتی، اب یہ فارغ ہوتے ہیں، بعض اوقات گھڑیاں کئی ہوتی ہیں اور فارغ ہوتی ہیں، لیکن اگر ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی رقم پر پہنچ جاتی ہے اور وہ یہ حاجت اصلیہ سے یہ چیزیں اس کے پاس زائد ہیں، تو اب ان چیزوں پر اگرچہ زکات فرض نہیں ہو رہی، لیکن یہ زکات لے نہیں سکتا.
اس قسم پر توجہ نہیں ہے لوگوں کی کہ یہ ایک ایسی قسم ہے کہ ایک ہے جو اس پر زکات فرض ہے, ایک وہ ہے جو زکات لے سکتا ہے. یہ قسم جو ہے نا کہ نہ اس پر زکات فرض ہے نہ وہ زکات لے سکتا ہے, اس کو غور کرنے کی بہت حاجت تھی.
زائد کتابیں ہوتی ہیں بعض اوقات پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی, ایسی کتابیں اس کے پاس رکھی ہوں تو یہ کتابیں بھی اس کی ضرورت سے زائد ہیں تو یہ بھی کاؤنٹ ہوں گی. تو یوں بعض اوقات ایک آدمی جو ہے وہ زکات کا حقدار رہتا نہیں ہے لیکن وہ سمجھتا ہے میں غریب ہوں
جی.
اور لوگ بھی سمجھتے ہیں غریب, اس کو دیے رکھتے ہیں, یہ بہت ضروری ہے.
جزاک اللہ.
آمین.
مدنی مذاکرے کے بعد آپ نے دیکھا سلسلہ فیضان سحری. اس کے بعد اسی دوران آپ نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ عاشقان رسول کی سحری کے مناظر ملاحظہ کیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وبرکاتہ کہنے کی عادت پیدا کیجئے کہ اس سے 10 نیکیاں زیادہ ملتی ہیں.
شاہد اقبال یو کے سے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام بہت سے جامعات ہیں, ہم مدنی چینل پہ دیکھتے رہتے ہیں, تو ایک عالم بنانے کے لیے اس پہ کتنا خرچہ آتا ہے, مجھے یہ ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرا.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دعوت اسلامی کے اس وقت جو ہے جامعات المدینہ پاکستان میں 200 سے زائد جامعات ہیں, اور ایک طالب علم پر, دیکھیں یہ ہمارا ایک ازمپشن ہے, ایک اپروکسیمیٹلی ایک اس طرح حساب بنایا جاتا ہے کہ پورے جامعات پر کتنے خرچہ ہے, اس میں کتنے طلبا پڑھتے ہیں, اس پہ ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ایک طالب علم کا الگ الگ اکاؤنٹ کھلا ہوا اور اسی پہ روز مرہ خرچ ہوتا رہے گا, لیکن لوگ چونکہ اس حوالے سے پوچھا کرتے ہیں کہ ایک طالب علم پر اگر ہم خرچ کرنا چاہیں, اگر وہ 7-8 سال تک درس نظامی کرے تو اس پر کتنا خرچ آتا ہے, تو تقریباً 3 لاکھ پاکستانی روپیز جو ہیں, یوں سمجھ لیجیے کہ اگر ایک طالب علم 8 سال تک پڑھتا رہے, اس کا کھانا پینا رہنا اس کا اکوموڈیشن, وہ خرچ ہے. تو دارالفتا کے اسلام بھی موجود ہیں, اگر کوئی یہ سب چاہتا ہو کہ میں ایک عالم دین یعنی ایک ایسے طالب علم کو سپانسر کروں کہ وہ عالم دین بن جائے اور اس نیت سے وہ 3 لاکھ روپے دے, تو کیا اس کو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عالم دین کو سپانسر کرنے کا ثواب ملے گا؟
انما الاعمال بالنیات. ظاہر ہے کہ اس کا جو 3 لاکھ ہے وہ ایک طالب علم کے اوپر تو خرچ نہیں ہوگا, اور نہ یہ ممکن ہے
ٹھیک ہے
کہ ہم اس کو سنبھال کر رکھیں اور ایک ہی کے اوپر خرچ کرتے رہیں. تو اس صورت میں انشاءاللہ اگر یہ 3 لاکھ روپیہ فرض کیا یا جتنے بھی اسلامی بھائیوں کا یہ خرچہ دے دیتے ہیں تو انشاءاللہ ان کو ثواب ملے گا.
اللہ,
کیونکہ کوئی آئے جائے ان کی تو جو دیا ہوا خرچہ ہے وہ تو طلباء پر ہی خرچ ہوگا.
ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ کے لیے اگر وہ مخصوص کر دیں گے تو اسی پہ خرچ ہوگا,
اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر خرچ نہیں ہوگا اگر یہ جامعۃ المدینہ کے لیے دے دیتے ہیں.
ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک شخص کہتا ہے کہ مسجد میں ایک مصلی میری طرف سے لگا دیا جائے, تو اب یہ مصلی مسجد میں کہیں بھی لگ جائے اس کو مصلی لگانے کا تو ثواب ملے گا. اب یہ بولے کہ پہلی صف میں امام صاحب کے پیچھے ہی میرا مصلی لگنا چاہیے تو یہ کیسے ہو سکے گا؟ بس ٹھیک ہے, مصلی لگ جائے گا آپ کا مسجد کے اندر, اللہ نے چاہ تو آپ کو مصلی لگانے کا.
احتیاط بھی دعوت اسلامی کا خاصا ہے, ورنہ اتنی وضاحتیں کرتے نہیں. بس ٹھیک ہے,
وضاحت کرنی ہمارے لیے بھی خاصا اپنی جگہ پر ہے, مگر اس میں ہمیں بھی تو پھنسنے سے بچنا ہے نا کہ اگر ہم مطلب اس طرح ہاتھ پہ پکڑ لیں. مجھے ایک اسلامی بھائی نے فون کیا اور بات چلی, اب پیسے ویسے کی تو بات کر رہا ہوں. مجھے ایک اسلامی بھائی نے فون کیا اور وہ کسی اور مددات میں خرچ کرنے کے حوالے سے, وہ اس کا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا کہ اس پر بھی خرچ ہونا چاہیے, اس پر بھی خرچ ہونا چاہیے, اور میں یوں چاہتا ہوں. سرمایہ دار آدمی ہے, اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے حلال میں برکت عطا فرمائے, ہم سے بہت محبت کرتے ہیں. تو وہ آدھا پونا گھنٹہ میرا ذہن بنا دے رہے, تو میں نے ان کو یہی عرض کی کہ جب ہمارا مطلب کہ اس گلی کا ہمارا ہے ہی نہیں, راستہ ہی نہیں, ہم بورڈ لگا ہوا ہے اللہ کا ممنوع, تو میں مطلب کیسے آپ سے اس مد میں میں آپ سے رقم لے لوں, یا یہ ہے آپ کا جذبہ ہے اور فی الحال دعوت اسلامی اس عنوان پر
90 شعبہ جات ویسے ہی ہیں,
ہم نہیں چل سکتے, مطلب ہم مطلب کیا کیا کریں گے. تو انہوں نے مجھے جواب میں جو بات کی وہ مجھے اچھی لگی ان کی بات, کہ یار انہوں نے یہ جملہ کہا کہ آپ لوگوں کا یہ انداز میرے کو بہت اچھا لگتا ہے, ورنہ کسی کو پیسے کی آفر کرو تو منع نہیں کرتا, مگر آپ لوگوں سے جو نہیں ہو سکتا نا آپ لوگ منع کر دیتے ہو. کہا یار میں کیسے آپ کا ہاتھ پکڑوں, کیونکہ آپ تو پیسے دے کے چھٹے پڑے,
ذمہ داری
10-20 کروڑ روپے انہوں نے دے دیا, ہوتے 10-20 کروڑ سے تو کم میں بات شاید ہونی نہیں تھی. 10-20 کروڑ روپے تو چلو آپ نے ہمیں دے دیے, مگر میں 10-20 کروڑ روپے لینے کے بعد
اب یہ آپ کے دیے ہوئے 10-20 کروڑ روپے میں خرچ اسی جگہ پر کروں نا جس جگہ پر آپ کا بھی ذہن ہے, تو یہ تو نہیں ہو. تو اس میں مطلب ہم جو کہتے ہیں کہ ہمیں جو بھی عطیات دیے جائیں, جو بھی مدنی عطیات دعوت اسلامی کو دیے جائیں, بالکل ذمہ داری کے ساتھ اور بار بار بیان کرتے رہتے ہیں, میں بالخصوص آپ کو بیان کرتا رہتا ہوں کہ آپ یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ دعوت اسلامی آپ کے مدنی آپ کے عطیات کو کسی بھی نیک و جائز کام میں خرچ کرنے کا اختیار رکھتی ہے. جو دعوت اسلامی کو پیسہ دیتا ہے اپنے بھلے کو دیتا ہے.
اللہ اللہ,
آپ کا اپنا بھلا ہی ہے. ہم اگر لیتے ہیں تو ہم اپنے بھلے کو لیتے ہیں, آپ کو تنخواہوں کے لیے نہیں لیتے, ہم اپنے بھلے کو لیتے ہیں کہ آپ کا روپیہ اگر دعوت اسلامی کو لگتا ہے تو اس میں آپ کا بھلا, اگر میرے ذریعے دعوت اسلامی کو آپ کا روپیہ لگ جاتا تو اس پہ میرا بھلا ہے, اور ہم دونوں کا بھلا آخرت کا بھلا ہے. یعنی کوئی دنیاوی مفاد اس میں نہیں ہے. اگر آپ دیتے ہیں تو آپ اپنے بھلے کو دیتے ہیں, اور باپا بازے تو پہ فرماتے ہیں میری دعوت اسلامی 126% سمجھ میں آتی ہے تو اپنی حلال کی آمدنی میری دعوت اسلامی کو دو. اپنی حلال کی آمدنی دیں ہم کو, آپ غیر حلال کا اربوں روپیہ بھی نہیں چاہیے, ایک روپیہ بھی آئے گا ہمارے وہ برکت چلی جائے گی. اللہ کا کرم ہے آپ دل کھول کر دے رہے ہو.
بھائی صاحب, سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر ثانی کہا جاتا ہے, کیا فرمائیں گے ان کی شخصیت کے بارے میں؟
اللہ تعالیٰ ان پر کروڑا کروڑ رحمت عطا فرمائے. آپ نے درست فرمایا, مجھے ان سے واقعی بہت محبت.
ماشاءاللہ.
اللہ تعالیٰ ان کے صدقے بے حساب مغفرت فرمائے.
آمین آمین.
اور اسلام کے سب سے پہلے مجدد بھی سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور ان سے محبت کی بہت ساری وجوہات ہیں, انسپائر جس کو آپ نے کہا, بہت ساری وجوہات ہیں. اگرچہ تمام صحابہ افضل اور اعلیٰ ہیں, یہ وہ شخصیت جو مطالعے میں آئی ہے ہمارے, یہ وہ شخصیت ہیں جن کی سیرت میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی سیرت بھی مجھے ملتی ہے. یعنی اگر کوئی سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی سیرت ہو اور صحابہ کرام کی سیرت اور صحابہ کرام میں بالخصوص خلفاء راشدین کی سیرت کو اگر کسی ایک جگہ اس کی جھلک دیکھنا چاہتا ہے, جھلکیاں دیکھنا چاہتا ہے, تو وہ ان کی ذات ہے. اور پھر یہ ہوا کہ یہ شروع سے اس طرح تھے نہیں.
اچھا,
ایک وجہ یہ بھی ہے, بڑی تکرر و فرق ان کی زندگی تھی. ایون کہ میں نے جو کتاب میں پڑھا, ان کا انداز میں نے پڑھا, اوف, جب یہ اس طرح مطلب ان کے پاس ذمہ داریاں نہیں تھی اور جو کرو فرق ایک انداز تھا لباس, یوں سمجھے کہ ان سے فیشن چلتا تھا. تو ان کا انداز یہ تھا کہ لمبا لمبا وہ پہنتے تھے لباس, اور اگر کوئی جیسے کرتا یا کوئی ایسی چیز جو پہنی ہوئی تھی, اگر ان کے جوتے کے نیچے کچھ پھنس جاتی تو وہ نکالتے نہیں تھے, کھینچ لیتے تھے. او صاحب, مطلب آپ سوچیے کہ ان کا انداز کیا ہوتا ہوگا. لیکن جب امت پر کرم ہوا اور ان کو خلافت ملی, خلافت ملنے کے بعد جس طرح کی تبدیلی ان کی زندگی میں آئی ہے, اور پھر جس انداز سے انہوں نے اپنی رعایا کی خدمت کی, یا اپنی رعایا کا جو انہوں نے ساتھ دیا, اپنی رعایا کے ساتھ جو انہوں نے کام کیا, یعنی آپ سوچئے کہ جب یہ خلیفہ بنے اور جب قیمتی گھوڑے ان کے سامنے رکھے گئے, جس کو پروٹوکول کہتے ہیں آپ, پروٹوکول کے نام پر قیمتی سواری کے سامنے رکھی گئی, تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ تو جیسے کہ ہمارا ایک جاب جس منصب پر, اس کے لیے پروٹوکول ہے یہ. تو آپ نے فرمایا اس کو بیت المال کے استبل میں اس کو کرا دو, میرے لیے میرا یہ پرانی سواری صحیح ہے, میں اسی کے لیے صحیح ہوں. اسی طرح جو بھی ایسا پروٹوکول سسٹم تھا, اس طرح کی جو بھی لوازمات تھے ان کے وہ دور سے پہلے, ان سب کو انہوں نے ختم کیا, اور بہت ہی سادگی اور قناعت والی انہوں نے اپنی زندگی اختیار کی, اور 30 ماہ کے مختصر سے عرصے میں انہوں نے انقلاب برپا کیا.
اللہ,
اونلی 30 ماہ,
صرف 30 ماہ.
اور ان کی زندگی کو جس ایک لائن میں اگر لکھا جائے, جو میں نے ہمارے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 125 حکایات کتاب,
425 حکایت,
سو ایکسیلنٹ, کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کی زندگی کا انسائیکلوپیڈیا ہے.
میں پوچھنے والا تھا کہ اگر کوئی ہمارے ناظرین ان کے بارے میں پڑھنا چاہیں,
نہیں, اس کتاب سے بہتر شاید کتاب کو واللہ عالم ملے, میری نظر میں نہیں,
اردو زبان میں.
الحمدللہ عز و جل ان کی سیرت کو مختلف کتابوں میں پڑھنے کی کوشش کی ہے, لیکن اس کتاب میں پھر اس کے ساتھ ساتھ دیگر بزرگوں کے واقعات, تو پھر جو درس چلتا ہے ان کے ساتھ ساتھ, اللہ تعالیٰ ہمارے علمیہ کو سلامت رکھے. تو وہ جو تھا نا کہ ان کی زندگی کو اگر ایک عبارت میں بیان کیا جائے، انہوں نے اپنی زندگی امت مصطفیٰ کے لیے وقف کر دی تھی۔
پھر پیش کیا گیا رمضان المبارک کی مناسبت سے عربی اور اردو زبان میں سلسلہ فیضان رمضان۔
شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب فیضان رمضان میں ایک حدیث نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا، تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ اس حدیث سے یہ بات سامنے آتی ہے، واضح ہوتی ہے کہ روزہ سابقہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے دیکھا جائے تو، کہ روزے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے، ہماری پچھلی خطاؤں سے درگزر فرماتا ہے۔ مزید اس کی وضاحت ہمارے دعوت اسلامی کے عربی مبلغ سے انشاءاللہ اس حدیث کی مزید وضاحت لیتے ہیں، اس پر مزید احادیث ان سے سنتے ہیں۔ الان بینت الحدیث طبعا باللغۃ الاردیہ، الصوم کفارۃ الذنوب یعنی ہکذا مفہومہ، الصیام کفارۃ الذنوب ہکذا جاء فی الحدیث، فانت ماذا تقول بهذا الشیء؟
نعم، حدیث للنبی علیہ الصلوۃ والسلام، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا الحديث الذي يدل على تكفير الذنوب. نعم، هنالك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام آخر أردت أن آتي به، وهو حديث قدسي عن رب العزة سبحانه وتعالى، يقول الله جل في علاه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يقول العلماء: لماذا خصص الصوم أو خصص الله سبحانه وتعالى الصوم بأنه هو الذي يجزي به؟ كل عمل ابن آدم له. هنا قاعدة عندنا في الشرع: الحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. تمام؟ إلا الصيام، لا أحد يعلم ما هو أجر الصيام. لماذا؟ لأنه العبادة السرية الوحيدة. الصلاة لها مظهر، الزكاة لها مظهر، الجهاد له مظهر، الحج له مظهر، قل ما شئت من العبادة، حتى الذكر له مظهر، إلا الصيام لا تعرف إنسان صائم أو مفطر، هو عبادة السر، ولذلك لا يحاسب عليه إلا الله سبحانه وتعالى، ويعطي الأجر عليه الله سبحانه وتعالى بحسب صدق السر مع الصيام. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به.
اور آخر میں پیش کیا گیا سلسلہ بلیسنگز آف رمضان۔
نیکیوں سے سجے رحمتوں بھرے مدنی چینل کے سلسلے بلیسنگز آف رمضان میں خوش آمدید، ویلکم۔ اللہ عز و جل کا احسان ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے کہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں ہمیں یہ نیکیوں بھرا سلسلہ کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى.
يا رسول الله، يا رسول الله، يا رسول الله، رسول اللہ۔
A person came in the holy court of Hazrat Sayyidina Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi, and he asked a question. Hazrat Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi remained silent. This person said, "You're not giving answer to my question." Hazrat Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi replied, "I was pondering or thinking, would there be thawab for me to answer your question, or would there be thawab for me not to answer your question?" So Imam Ghazali rahmatullahi ta'ala alayhi, he writes after quoting Hazrat Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi. He says, from here we understand that Imam Shafi'i rahmatullah ta'ala used to speak only those things in which he was confirmed that there is sawab.
MashaAllah.
Even if he was doubtful, like in this situation he was doubtful,
that
is there sawab or not?
He was silent.
بعض مرتبہ لوگ فضول سوال کرتے ہیں تو اب اس کا فضول سوال کا جواب دینے میں کیا سوال ہے, کون سا دین سکھایا جا رہا ہے؟
ٹھیک ہے,
تو وہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ اس کے سوال میں کوئی ایسی بات ہے جس میں دین سیکھنا سکھانا ثابت ہو رہا ہو اور پھر اس پہ مجھے ثواب ملے کہ میں نے اس کو دین کی بات بتائی. یہ ہے زبان کا کنٹرول. اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی تھے, گریٹ ولی آف اللہ عز و جل. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیز دیٹ عالم مجتہد, اے جیورسٹ امام, اف ہی از ناٹ اے ولی دین ہو از ولی؟ مطلب پھر اور تو بھی کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا. دیر آر ٹو مینی ڈیزاسٹرز آف ٹنگ اینڈ آف لاٹس آف اسپیکنگ اینڈ ون نیڈس ٹو ریفرین فرام دیٹ, اٹس نیسیسری. You know, vulgar talks, swearing, cursing, speaking lies, backbiting, carrying tales, useless talks, false accusations, all these major sins happen with the tongue. Tongue is used for all that. And its damages are too many. That's why our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam has given us the beautiful teaching. Jo chup raha, usne nijat paayi. The one who stays silent, he attains salvation. He becomes successful.
MashaAllah.
And this hadith mubarakah, حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ says that I met رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and I asked him, what is salvation, what is نجات? رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, control your tongue.
Even because we the viewers are here also from abroad and from inside Pakistan, if we see that the main factor of building of a society which should be based on fear of Allah, unfortunately we are lagging behind in this field. And like one famous Sufi poet said that ایمان سلامت ہر کوئی منگے, عشق سلامت کوئی ہو. سو امیر السنت ان ون آف ہز سپیچ سیڈ دیٹ ناؤ از دا ایرا دیٹ آئی ہیڈ الٹرڈ ان دس سٹینزا اینڈ آئی سیڈ دیٹ مال سلامت ہر کوئی منگے, دین سلامت کوئی ہو. انفارچونیٹلی میجورٹی آف دا پیپل دے آر ناٹ thinking that how important is to be careful about your iman, of securing your iman. Faizan-e Ramzan, Faizan-e Ramzan, Faizan-e Ramzan, 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 Faizan-e Ramzan. Ramazan, Ramazan, Ramazan.